کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاتن، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسن عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟
الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر،
ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، تو ہم بڑھتے ہیں اپنے ان سائلین کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
سیدھی یہ ارشاد فرمائی گا کہ جیسے کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں فوٹیجز کے اندر، کہ بعض اوقات نشانی لگانے کے لیے کانوں میں جو ہے وہ سوراخ کر کے ٹیگ لگایا جاتا ہے، جس میں نمبرنگ ہوتی ہے نا علامات کے طور پر، کیا اس طرح کان میں سوراخ کرنا جائز ہے؟
جی، نمبرنگ لگاتے ہیں اور اس کے لیے سوراخ۔ جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمولی جو سوراخ ہوتا ہے اس کی وجہ سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نشانی کے لیے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جانور کے کان وغیرہ کو داغنا یہ ثابت ہے اور صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو لے کر جب گھٹی دلوانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جو صدقے کے جانور تھے، اونٹ تھے، ان کو داغ ہی لگا رہے تھے۔ تو اگر معمولی سا اس میں جو سوراخ کر کے یہ ٹیگ اسے لگا دیتے ہیں، اور یہ اتنا ہوتا ہے کہ جس سے جانور برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ بنسبت انسانوں کے ان کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے، برداشت زیادہ ہوتی ہے، تو بلا ضرورت تو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہوتی ان کو، جانوروں کو، لیکن اب یہ جو ٹیگ لگانے کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اتنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ تو نشانی رکھنے کے لیے اس طرح اگر کوئی ٹیگ لگاتا ہے اور اس میں سوراخ اسے کرنا پڑتا ہے، تو شرعی طور پر یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوراخ کرنا، ایک ہے باقاعدہ داغنا، کوئی کھال پر داغتے ہیں جیسے کچھ نہ کچھ ایسا،
وہ دیکھیں ماہرین اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، وہ داغنا ہی ہوتا ہے، داغ کر ہی نشانی لگائی جاتی تھی، یہ باقاعدہ سوراخ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن وہی نشانی کے طور پر تھا۔ لیکن یہ اصل میں داغنا یہ بھی ایک کام ہے، جیسے اشعار ایک طریقہ کار ہوتا تھا حج کے اندر، کے جس جانور کو بھیجا جا رہا ہوتا تھا تو اس پر باقاعدہ اس کے کوہان پہ کٹ لگاتے تھے اور پھر اس کو اس کا مل دیتے تھے، وہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ حج کا جانور جا رہا ہے۔ لیکن بعد میں جو ایسے افراد کہ جن کے پاس ایسی مہارت نہیں ہے اور وہ اس طرح بعض اوقات کٹ لگا دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے جانور زخمی ہو جاتا تھا اور پھر حجاز کی گرمی کے اندر اس کا زخم سڑ جایا کرتا تھا، تو ایسوں کو علماء نے پھر منع کیا کہ بھئی تم نہ کرو، تو جو کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ان کو اجازت دی۔ تو اسی طرح داغ لگانا یہ بھی ظاہر ہے کہ اب کسی کو آتا ہے نہیں اور وہ گھونپ دے پورا گرم گرم لوہا اس کو اور جانور بلک جائے، تڑپ جائے، بہت بری طریقے سے زخمی ہو جائے، تو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، جو اس کے ماہر ہیں اور وہ نشانی لگانے کے لیے اس کو کسی مقام پہ داغ لگاتے ہیں، تو وہ داغ لگانا شرعاً جائز ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے۔ اور ضروری بھی نہیں ہے اگر بالکل گھر کے ہی پال رہے ہیں، کہیں اور جانور، پہلے ایک تو اتنا جانور جو باہر جاتے ہیں ان کو تو داغ لگاتے ہیں یا کوئی،
وہ دیکھیں ساری یہ نشانی کے اعتبار سے، اور ظاہر ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ ہم، ایسا ہوتا ہے کہ تین چار جانور ایک جیسے دیکھے تو تھوڑی دیر کے بعد پہچان نہ سکیں، وہ ہمارے لیے ہوگا، لیکن جو ان کو پالنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کون سا جانور کس کا ہے، تو اس میں کوئی ایسی حاجت نہیں ہے۔ وہ صدقے کے اونٹوں کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو داغ لگایا تھا، ورنہ یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے، ضروری کام نہیں ہے۔
SMS کی طرف بڑھتے ہیں. سوال ہے کہ ایک بیٹا اور اس کی فیملی اپنے باپ سے علیحدہ رہ رہی ہیں، تو کیا باپ اور بیٹا ایک ساتھ مل کر قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا اس کو قربانی کا نام دے سکتے ہیں؟
اب جو علیحدہ رہ رہے ہیں تو اگر تو نعوذ باللہ قطع تعلق ہے تو قطع تعلق تو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور الگ رہنے سے مراد یہ کہ ماں باپ مثال کے طور پہ کسی اور شہر کے اندر رہتا ہے اور بیٹا اور اس کی فیملی وغیرہ یہ کسی اور شہر کے اندر رہتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ. تو بہرحال بہر صورت تعلق تو ماں باپ سے رکھنا اور اولاد سے رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے.
یہ نارمل یعنی سوال پوچھ رہے ہیں کہ یعنی جیسے ان کو یہ ہے کہ قربانی جب ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب قطع تعلق ہی ہو گیا، اس طرح کا میٹر نہیں ہے کوئی.
ہاں لیکن سوال کیا
جدا جدا گھر جدا جدا ہے.
ہاں تو اب مل کر قربانی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. الگ الگ بھی رہتے ہیں بلکہ الگ الگ شہروں میں بھی رہتے ہیں، الگ الگ ملکوں میں بھی رہتے ہیں اور مل کر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق مل کے قربانی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر والد صاحب مدینہ منورہ میں ہیں اور یہ بیٹا پاکستان کے اندر ہے. اب والد صاحب چاہتے ہیں کہ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے اس کی اجازت سے یا نا بالغ اولاد کی طرف سے وہ قربانی کر دیں تو بالکل وہ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اب اس میں ضروری یہ ہوگا کہ جو قربانی کی جا رہی ہے جس جگہ پر کی جا رہی ہے وہاں پر بھی قربانی کا وقت ہونا چاہیے، اور جس کی طرف سے کی جا رہی ہے دونوں کے ہاں قربانی کا وقت ہونا چاہیے. جیسے مدینہ منورہ میں مثال کے طور پر کوئی دوسرے دن قربانی کرتا ہے تو اب یہاں پاکستان کے اندر یہ عید کا پہلا دن ہوگا، تو لہٰذا اگر وہ اس کی طرف سے مدینہ منورہ میں قربانی کر دیتا ہے تو دونوں مقامات پر قربانی کا دن موجود ہوگا. لیکن اگر مثال کے طور پہ وہ مدینہ منورہ میں پہلے دن قربانی کرتا ہے اور پاکستان میں ظاہر ہے کہ جو چاند نظر آیا ہے وہ ایک دن کے بعد نظر آیا ہے، تو اس صورت میں مدینہ منورہ میں تو قربانی کا وقت ہے لیکن جو شخص پاکستان کے اندر موجود ہے جس کی طرف سے مدینہ منورہ میں قربانی ہو رہی ہے اس شخص کا ابھی قربانی کا وقت نہیں آیا، تو لہذا اس کی طرف سے قربانی وہاں نہیں کی جا سکتی. تو یہ دھیان رکھنا، یہ خیال رکھنا ضروری ہے. باقی ملک الگ الگ ہوں، شہر الگ الگ ہوں، علاقے الگ الگ ہوں تو مشترکہ طور پہ قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے، مزید سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کا دودھ بیچ سکتے ہیں؟ برائے کرم میر شاہ صاحب.
بیچ سکتے ہیں؟
بیچ سکتے ہیں جی.
قربانی کا جانور جسے قربانی کے لیے آپ نے خرید لیا ہے تو اب اس سے کسی طرح کا نفع نہیں اٹھا سکتے، نہ اس پر سوار ہو سکتے ہیں، نہ اس کے بال وغیرہ کاٹ کر اسے بیچ سکتے ہیں، نہ ہی اس کا دودھ نکال کر پی سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بیچ سکتے ہیں. جانور کے تھن میں اگر دودھ ہے تو اسے پانی مار کر ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا گیا کہ کسی طریقے سے وہ پانی کے ذریعے روک دے اس دودھ کو، تو روکنا ممکن ہو تو روک دے، اور اگر روکنا ممکن نہیں ہے تکلیف میں آتا ہے جانور اس سے تو دودھ نکالنے کے بعد اسے صدقہ کرنا یہ ضروری ہوگا. جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اسے وہ دودھ صدقہ کر دیں، اسے بیچنے کی اس سے فائدہ اٹھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اور دودھ دینے والے جانور کی قربانی میں کوئی مسئلہ ہے؟
یعنی قربانی تو اس کی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ جانور ایسا ہو کہ جو دودھ دینے والا نہ ہو.
ٹھیک ہے، 8 سالوں کی قربانی واجب تھی لیکن ادا نہیں کی، اب معلوم ہوا ہے تو اس کا اب کیا حکم ہوگا؟ کیا اس سال قربانی کے حصوں میں کوئی حصے ڈالے جائیں یا کوئی اور طریقہ؟
قربانی نہیں کی اور اب احساس ہوا اور معلوم ہوا تو اس صورت میں توبہ کرنا ضروری ہے، اور توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاں معافی مانگنی ہے وہیں یہ ضروری ہے کہ اس کی تلافی کی جائے. توبہ اسی وقت مکمل ہوتی ہے کہ جہاں معافی کے ساتھ ساتھ تلافی کرنا ہو اس کی تلافی کریں گے. جیسے مثال کے طور پر کسی کی نمازیں چھوٹ گئیں، قضا ہو گئیں، تو اب فقط توبہ کر لینا کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ اس کے ساتھ ساتھ اسے نمازوں کی قضا بھی کرنا ہوگی جب ہی اس کی توبہ یہ مکمل ہوگی. تو اسی طرح جو قربانی چھوٹی ہے اس پر استغفار کرنا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، آئندہ اس حکم شرعی پر عمل کرنے کی پختہ نیت کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی توبہ تمام اسی صورت میں ہوگی اور ان پر واجب اور ضروری ہے کہ جتنے سالوں کی قربانی نہیں کی ہر سال کے حساب سے ایک بکری کی رقم یہ صدقہ کریں گے. یعنی جتنے سال ہیں اس کا حساب لگائیں کہ اتنے سال نہیں کی، اور پھر اس کے حساب سے جتنی بھی بکریاں بنتی ہیں ان کی قیمتیں اس نے صدقہ کرنی. جیسے 8 سال کہا تو اب 8 بکریوں کی قیمت انہوں نے صدقہ کرنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی جگہ پر حصے ملا لیں یا آٹھ بکریاں ہی لے کے یہ ذبح کر دیں یا ایک گائے لے کے اور ایک بکری لے کے یہ ذبح کر دیں، یہ کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ اب اس کا جو سد باب ہے، اس کی جو تلافی ہے، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کی جگہ اس نے بکری کی رقم کو صدقہ کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا بکری کی رقم میں جو صدقہ کریں گے تو اس میں بکریاں بھی مختلف ہیں، بکرے بھی ہیں، بکری کی اوسطاً قیمت کم ہوتی ہے، بکرے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، اور قربانی کے دنوں میں قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں، بعد والے دنوں میں، تو اس میں کیا ہے؟
متوسط جو رقم ہے وہ اس نے صدقہ کرنی ہے، اور جس سال اس پر قربانی لازم ہوئی تھی اسی سال کی رقم کا حساب ہوگا۔ اب ویسے تو ان کا حساب لگانا یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ یہ حساب لگا سکے، تو اس میں بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ رقم اس کی بنتی ہے، جو مہنگا جانور بنتا ہے، وہ اس میں اختیار کرے اور اس دن کے حساب سے یہ صدقہ کرے، ورنہ بہرحال جس سال اس کے اوپر قربانی لازم ہو رہی تھی اس وقت جو بکری کی قیمت بنتی تھی وہی قیمت اس نے صدقہ کرنی ہے۔
ٹھیک ہے، اور آسانی ہو چکی ہے، اور اس طرح ظاہر قیمت بھی کچھ کم ہو جائے گی دور کے مختلف جو بدلنے سے۔ آپ بھی ہم دیکھیں تو بکریوں کا تو عام طور پہ اس طرح اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ہم فی حصہ اگر دیکھتے ہیں تو اب 22,000 20,000 25,000
بڑھتا جا رہا ہے،
کراچی میں یہ چل رہا ہے، اور یہی حصہ اگر ہم آج سے 5-6 سال پیچھے چلے جائیں تو 7,000 میں بھی تھے، 10,000 میں بھی تھے،
ایسا ہی ہے،
لیکن اندازہ جو
بکریوں کی قیمت میں بھی
بکریوں کی قیمت
اضافہ ہوتا ہے
اس میں بھی اچھا خاصا اضافہ، یعنی پہلے نارمل اگر کہیں کہ 5-7 سال پہلے 15,000 اور 20,000 میں کوئی دمبا مینڈا بکرا یہ لے لیتے تھے، اب وہ تھوڑا سا مشکل ہے، اور کم از کم جو نارمل ہی ہیں وہ بھی 30-35 ہزار روپے کے وہ آتے ہیں۔ تو یہ آپ اسی سال کے اعتبار سے اس کا ایک نکال لیں، لیکن حصہ نہیں نکالنا، یعنی کہ گائیں بیل میں جو حصہ ہوتا تھا، کیونکہ یہ ڈیٹیل حسان صاحب کئیوں کے پاس موجود ہوتی ہے، پچھلے سال کتنا تھا اس سے پچھلے سال کتنا اس سے پیرا،
نہیں
تو حصے کی رقم نہیں نکالنی،
نہیں حصے کی رقم بھی نکال
بکری کی
سکتے، بکری کی رقم نکالنی۔
ٹھیک ہے، دینی کس کو ہوگی؟
شریف فقیر کو دیں گے،
ایک کی بکری کی ایک کو ہی دینے یا مختلف کو دے سکتے ہیں؟
مختلف کو دینا ہوگی،
مختلف کو دے سکتے ہیں، مطلب اس میں اس میں جی مزید۔
سیدی آپ جانور ملاحظہ فرما رہے ہیں، ذرا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اس طرح کا جانور کہ جس میں جس کو خارش ہو یا جس کی کھال میں زخم ہو یا جگہ جگہ جو ہے نا اس کے 3-4 زخم ہو، تو اس طرح کے جانور کی قربانی کرنا کیسا؟
نہیں یہ تو جو انہوں نے جو بھینس دکھائی ہے اس کے تو زیادہ دم دکھانی چاہیے تھی، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس کی دم میں بھی کوئی
کمی تھی، چھوٹی تھی کافی،
چھوٹی ہے کوئی مسئلہ ہے، اور جو خارش والا دکھایا تو خارش زیادہ تو یہ جانور نہیں ہے،
اوپر سے تھا،
یعنی اوپر سے کچھ نہ کوئی نشان بنے ہوئے ہیں، یہ کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ
دم تھی، اس
دم دکھا رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟
جی دیکھیے، خارش کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ خارش زدہ جانور کی وجہ سے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر خارش اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو اس کے گوشت میں داخل ہو کے گوشت کو خراب کر دینے والی ہے، تو پھر چونکہ گوشت کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی اور وہ مقصود ہوتا ہے جانور کا، تو اس لیے اس کی قربانی یہ نہیں ہو سکے گی۔ لیکن عام طور پہ جو معمولی خارش یا اچھی بھلی خارش ہو لیکن وہ گوشت کو خراب کرنے والی نہ ہو، تو اس سے قربانی یہ ہو جاتی ہے۔ باقی رہا زخم کا ہونا، تو زخم اگر کسی عضو کو، کسی پارٹ آف باڈی کو خراب کرنے والا نہیں ہے، اس کو تلف کرنے والا نہیں ہے کہ ختم کر دیا اس کو، تو اس صورت میں قربانی تو ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے،
البتہ چونکہ یہ عیب ہے، خرابی ہے، اور چھوٹا عیب کہلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے جانور کو بہرحال سالم ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو خارش والی بات تھی اس سے بھی جانور سالم یعنی درست ہو، سلامت ہو، سلامتی والا ہو، صحیح اور تندرست ہو، اس کی قربانی کرنی چاہیے، ورنہ ایسے جانور کی بہرحال قربانی یہ ہو جائے گی،
ہو جائے گی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا دم کے حوالے سے کیا ہے؟
یہ دم جو دکھائی گئی بظاہر تو یہ چھوٹی لگ رہی تھی، لیکن اب اس میں چھوٹی تھی یا کاٹی کٹی ہوئی تھی اس کا فیصلہ نہیں، لیکن اگر کسی جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی، اور اگر 1/3 یا اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی تو بہرحال ہو جائے گی، البتہ بچنا اس سے بھی بہتر ہے۔
اچھا یہ دم لگ رہی ہے نا، اس میں اگر تصویر دکھا سکیں، بعض اوقات ایسا لگ رہا ہے کہ نیچے کے بال نہیں ہیں، یعنی یہ دیکھیں گے ٹانگ کے درمیان تک، یعنی بلکہ نیچے تک یہ دم جانور کی پہنچ گئی تو جو آخر کے بال ہوتے ہیں بال کافی لمبے ہوتے ہیں،
یہ بال شامل نہیں ہوتے اس کے اندر،
اب اس میں تھوڑے سے بال بھی ہوتے ہیں نا تو اس کے نیچے پاؤں تک سلسلہ پورا، تو بال ہی اگر جدا ہوئے
تو اس سے تو فرق نہیں پڑے گا، اصل تو جو اعتبار ہے وہ جانور کی دم جو گوشت والا حصہ ہوتا ہے اس کا لحاظ ہوتا ہے، بال اس کے اندر شامل نہیں،
بال جدا ہو جائیں تو اس کی ہو جائے
اس پہ قربانی ہو جائے گی، قربانی کوئی الگ چیز ہے کہ وہ اچھی نہیں لگ رہی یا اس میں ایک خرابی سی پیدا ہوئی ہے، قربانی بہرحال اس کی ہو جائے گی۔
اچھا یہ بھینس تھی، بھینس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں؟
بھینس ہو یا گائے ہو یا بیل ہو یا اونٹ ہو سب کا ایک ہی حکم ہے،
قربانی ہو جائے گی،
قربانی ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، اچھا کچھ یہ بڑی عمر کی جو جانور ہوتے ہیں یعنی بوڑھی بھینس ہو بوڑھی گائے ہو، یعنی بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو بھینسیں بھی ہوں یا اس طرح کی نا جو دودھ دینا بھی چھوڑ گئی یا بوڑھی ہو گئی
جی،
اور اب ایسے جانوروں کو جو یہ اجتماعی قربانی والے تو لیتے ہیں اس طرح کے ڈھونڈتے ہیں، میرے کو ایک ملا وہ کہہ رہے کہ یار وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اگر ہم صحیح لیں دو دانت اور اس طرح کے نا تو وہ اتنے پیسوں کے عام طور پہ ملتے نہیں ہیں، اور جو سامنے والے حصہ بک کروا رہے ہیں ان کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ گوشت ہو ہمارے پاس اتنا گوشت آئے، تو وہ ایسی جو بوڑھی قسم کی جانور ہوتے ہیں یا گائیں ہوتی ہیں جو ایسی گائیاں جو دودھ دینا چھوڑ گئیں اور ایسی گائیاں جو اتنی عمر کو پہنچ گئی وہ ہوتی یعنی اس میں گوشت ہوتا ہے تو ہم اس لیے وہ لیتے ہیں، تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟
ویسے تو بوڑھا جانور یا لاغر جانور اس کی قربانی کا حکم یہ کہ قربانی اس کی ہو جاتی ہے، سوائے یہ کہ اپنے بوڑھے ہونے کی وجہ سے یا لاغر ہونے کی وجہ سے اس نے چرنا چھوڑ دیا ہو، ہڈی میں اس کا گودا ختم ہو گیا ہو، ایسی کنڈیشن اس کی ہو گئی ہو تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوتی،
چرنا
چھوڑ دیا اس نے تو اب ایسی کنڈیشن ہو گئی تو پھر اس صورت میں وہ اس کی قربانی نہیں کر سکتے، ورنہ قربانی اس کی بہرحال ہو جائے گی، لیکن اپنی قربانی کرنی ہے تو بھی اس میں حکم یہ ہے کہ جانور یہ مہنگا اور فربا یعنی توانا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو تو جائے گی لیکن افضل یہی ہے کہ جانور یہ اچھا صحت مند ہو اور قیمتی ہو تو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ مقبول ہوگا۔ اور جہاں تک رہا اجتماعی قربانی کا معاملہ تو اس میں بھی اگرچہ کہ واجب ادا ہو جائے گا لیکن جن سے آپ رقم لے رہے ہیں اگر ان کو معلوم ہو کہ بھائی اس طرح یہ بوڑھے جانور یا اس طرح کے لاغر جانور ہمارے لیے ڈھونڈے جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ سے اس طرح حصہ ملائیں گے نہیں، ظاہر ہے کہ جو ایسے جانور ہوتے ہیں ان کا گوشت بھی معیاری نہیں ہوتا، خراب ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو پھر گوشت بھی ایسے ہی کالے اور اس طرح کے نکلتے ہوں گے کہ پھر دیتے ہوں گے تو جھگڑے بھی کھڑے ہوتے ہوں گے، تو ہے بہرحال آزمائش ہے، یہ تو آپ نے کہہ دیا نا کہ سامنے والوں کا تقاضا ہوتا ہے، یہ تو اب ایک کاروبار بھی بن چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر
بچت بھی ہوتی بعض اوقات
مہنگا جانور لیں گے توانا جانور لیں گے تو بچت کیا ہوگی ان کو، تو پھر ایسے جانوروں کے ذریعے اپنی بچت بھی وہ پوری کرتے ہیں، تو اس لیے اگر اجتماعی قربانی خود کر رہے ہیں تو بھی اس کے اندر لوگوں کے ان کے اعتبارات ہیں، ان کی سوچ ہیں اور جائز ہیں، اس کا تو لحاظ رکھنا ہوگا، اور دوسرا اگر آپ کہیں اجتماعی قربانی میں حصہ دے رہے ہیں تو بھلے تھوڑے سے پیسے آپ کے زیادہ لگ جائیں لیکن اس مقام پر آپ اجتماعی قربانی کے اندر حصہ لیں کہ جو واقعی علماء اہل سنت کی مفتیان اہل سنت کی سرکردگی کے اندر یہ کام ہوتا ہو تاکہ آپ کا واجب صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔
سوال ہے کہ اجتماعی قربانی میں کسی جانور میں گوشت کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے، سارے جانور ایک ساتھ ہی ذبح کر کے سب کو برابر کر کے 20-20 کلو گوشت دے سکتے ہیں؟
لا حول ولا قوت الا بالله، یہ تو سخت ناجائز ہے، حرام ہے، اس کے شرائط اور ضوابط ہیں، اجتماعی قربانی جو دعوت اسلامی کے تحت ہوتی ہے اس کے تو پورے مدنی پھول مرتب ہیں، اس میں باقاعدہ بلکہ متعین کرنا تو ویسے شرعی طور پہ ضروری ہے کہ جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس میں جس جو جانور ہوگا اس کے جو شرکا ہیں ان کو متعین کرنا ہوگا کہ یہ ان ساتوں کی طرف سے جانور لیا گیا ہے اور ان ساتوں کی قربانی اس کے اندر ہم کر رہے ہیں، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ جس جانور کو جس کے چند حصے میں چاہیں آپ قربانی کر دیں بغیر تعین کے اور پھر اس کے بعد گوشت بھی آپس میں ملا دیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، جن ساتوں کا حصہ تھا اس جانور کے اندر انہی ساتوں کو اس میں سے حصہ دینا
گوشت دیں گے
گوشت دیں گے، دوسرے کو دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے،
نہیں ہوں گی، اور یہ بہت احتیاطیں ہیں اس میں ناظرین کرام، یہ نہ دیکھا جائے یا کوئی ایسے مسجد والے یا کوئی مدرسے والے یا کوئی بھی انجمن ٹائپ لوگ مل ملا کے کرتے ہیں تو وہ یہ نہ دیکھے کہ ہم نے 50 جانور کر لیے ہم نے 100 جانور بک کر لیے، آپ پانچ کر لیجئے طریقے سے کر لیجئے یا دس کر لیں آپ، یعنی یہ کوئی اس میں ایوارڈ تو نہیں حاصل کرنا کہ ہم نے کتنے جانور کیے اور کتنی بچت کی اور کتنا کیا کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وکیل ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے ان کے پیسوں کے، تاکہ درست جانور خریدیں اور وہ ان کی طرف سے یہ قربان کر دیں، اور جو کچھ گوشت اور یہ سب سیری پائے جو کچھ ہے یہ سب انہی کی ملکیت ہوتا ہے، ان حصے داروں کو یہ دینا ہوتا ہے، نہ کہ یہ انہیں گوشت دے دیا تو پائے رکھ لیے، انہیں جو ہے وہ مغز نہیں دیا، انہیں کلیجی نہیں دی، انہیں یہ نہیں، ان کو تو گوشت غرض ہے، وہ گوشت لے گئے، بقیہ یہ ہم نے پکا کے کھا لینا یا وہ کہے کہ کمیٹی کھا لے گی، ایسا نہیں ہے، یہ غلط طریقے ہیں اور اس میں ناجائز کام ہے۔ تو اس لیے جو گوشت کی تقسیم کاری بھی ہے وہ بھی اندازے سے نہیں ہوگی، وزن سے ہوگی، وہ تول کر، اور جو جو چیزیں کھائی جاتی ہیں، چاہے آپ کہیں کہ ابھی ہمارے پاس بنانے کا ٹائم نہیں ہے یا کچھ ہے، ایسا نہیں کر سکتے کہ پائے آپ چھوڑ دیں، آپ یہ چیزیں بنا کر ان حصے داروں کے ہینڈ اوور کریں، ان کو یہ دیں، اور کوئی بھی اس طرح کا بیچ میں کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے حصے داروں کو ان کا گوشت نہ پہنچے۔ انہوں نے آپ کو وکیل بنایا ہے اور آپ اپنی مرضی سے وکیل بنے ہیں، اس وکالت میں جو نفع نقصان سب کچھ اس کے مالک وہ ہیں، آپ کے ذمے جو کام آپ نے خود ہی لیا ہے تو اس کے دیانتداری کے ساتھ آپ کو وہ وکالت پوری کرنی ہے، اور وہ جانور خرید کر شرائط کے مطابق اس جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے۔ تو اس لیے نہ تو حصے داروں کی یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ بھائی کم از کم حصہ رکھیں، جتنے کا ملے گا وہ آپ کا متعین جانور ہوگا، اور عام طور پہ جو حصہ مقرر کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی جانور اگر مہنگا ملتا ہے اور یہ حصے داروں کو پہلے سے بتا دیا جائے، اتنی رقم انہیں ان سے اور لی جائے، اور اگر بچ جاتے ہیں تو اتنی رقم انہیں واپسی کر دیا جائے جتنے حصص کے حساب سے ہیں۔ تو یہ ایک پوری اجتماعی قربانی کے بھی احکامات ہیں، ورنہ اگر یہ سیکھیں گے نہیں تو پھر کئی طرح کے گناہ کے معاملات کے اندر وہ پڑ جائیں گے، تو اس کا خیال رکھنا بہت اہم ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ اجتماعی قربانی کے باقاعدہ مدنی پھول کے نام سے ایک رسالہ بھی ہے، آپ اس کو حاصل کیجئے۔ ہمارے کئی ایسے سیشن ہوتے ہیں قربانی کے شرعی مسائل، اجتماعی قربانی کے شرعی مسائل، تو جو بالخصوص دینی ماحول سے منسلک ہیں تو آپ اسی طریقے سے جو دعوت اسلامی نے آپ کو ایک طریقہ کار وہ بتایا ہے، اور وہ ظاہر مفتی کرام بتا رہے ہیں، وہ علماء کرام کی رہنمائی میں یہ بتا رہے ہیں، تو اسی کو وہ فالو کریں، اور ہمارے الحمدللہ نظام بنا ہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو میں دوسروں کو بھی، جو ہمارے عام ناظرین ہیں، اگر اس طرح آپ اجتماعی طور پر سلسلہ کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ یہ رسالہ بھی حاصل کیجئے، کیونکہ اس میں جو شرعی مسائل ہیں وہ تو ساری امت مسلمہ کے لیے، وہ چاہے دعوت اسلامی والے کر رہے ہوں یا کوئی اور کر رہا ہو، تو ان مسائل کے اعتبار سے وہ اجتماعی قربانی کریں اپنی من مرضی، اور اس میں ایسی غلطیاں جو شرعی طور پر قابل گرفت ہیں اس طرح کے معاملات بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے۔ مزید کال۔
محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کیا عورت پر بھی قربانی واجب ہے؟ عورت تو کماتی نہیں، اس کے پاس تو صرف زیور ہے، اور جس مرد نے مکان بچوں کے لیے خریدنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ابھی مکان نہیں لیا، کیا اس پر بھی قربانی واجب ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔
جی، مرد پر، مرد نے مکان لیا ہوا ہے بچوں کے لیے، عورت پر قربانی کماتی نہیں ہے، زیور ہے، اتنا ہے کہ نصاب پورا ہے۔
قربانی ہر بالغ مرد و عورت جو مقیم ہیں اور صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ اب عورت کے اوپر بھی قربانی لازم ہوگی جبکہ وہ بالغہ ہے اور صاحب نصاب ہے، مقیم ہے، اور زیور اس کے پاس موجود ہے، اور زیور اتنا ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہے، یا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہے، یا بیچنے کا سامان اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتا ہے، یا فضول فالتو سامان گھر کا اس کے پاس اتنا موجود ہے جس کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، یا اس کے پاس رقم اس کی ضرورت کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر موجود ہے، یہ سب مل ملا کے اتنے بن جاتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے،
یعنی تھوڑا تھوڑا ہو، سب چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں، یا دو تین چیزیں تھوڑی تھوڑی سی
ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر قربانی، یہ قربانی کا نصاب اس کے اوپر، اس کے پاس آ گیا۔ بقرعید کے دنوں میں وہ بالغہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ مقیم ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی یہ لازم ہوگی، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ کماتی نہیں ہے۔ اور زیور بھی تو اس کے پاس موجود ہے نا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کمائے اسے زیور عطا فرما دیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو اللہ پاک نے اس کے اوپر واجب کیا اسے ادا کرے. انشاءاللہ اور برکت ہوگی اس کے اندر. زیور بیچ کر وہ اس میں سے کچھ زیور بیچ کے قربانی کے اندر حصہ شامل کر لے گی تو اللہ پاک مزید اس کو عطا فرمائے گا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے, اور عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ شوہر یا باپ یا بھائی وغیرہ یہ اپنی بہن بیٹی یا بیوی کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی بھی مسلمان جب دوسرے کی طرف سے جو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اس کے واجب کو ادا کرتا ہے تو اس کی اجازت سے وہ قربانی کر سکتا ہے. اب اجازت کبھی تو واضح الفاظ میں ہوتی ہے کہ اس سے پوچھ لیا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر دوں, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میری طرف سے قربانی کر دیں, یا پھر پتہ ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے قربانی کرتے ہیں اور ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ یہ ہماری طرف سے قربانی واجب ہمارا ادا کر رہے ہیں, تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی. تو قربانی تو بہرحال لازم ہوگی, اب چاہے وہ اپنی رقم سے کریں یا ان کی طرف سے ان کے شوہر, ان کے بھائی, ان کے والد, ان کے بیٹے وغیرہ کرتے ہیں اور ان کی اجازت اس کے اندر شامل ہوتی ہے تو قربانی پھر بھی ادا ہو جائے گی.
مکان کے حوالے سے گھر جو لینا تھا,
تو اگر شوہر باپ نے باپ کے پاس رقم ہے تو بھلے اس نے اس نیت سے رکھی ہوئی کہ اس کے ذریعے سے مکان لے گا, اپنی اولاد کے لیے مکان لے گا بلکہ اپنے لیے ہی مکان لے گا, لیکن ابھی وہ رہ رہا ہے اور اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جو نصاب کے برابر رقم پہنچ گئی ہے, تو اس صورت میں قربانی اس شخص کے اوپر لازم ہوگی.
ٹھیک ہے, کچھ ایس ایم ایس کی طرف بڑھتے ہیں. ایک سوال ہے کہ کچھ مقتدی آہستہ آہستہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے عادی ہیں لیکن امام صاحب جلدی نماز باجماعت پڑھاتے ہیں, جس سے یہ مقتدی رکوع اور سجدے میں صرف ایک ایک بار تسبیح پڑھ پاتے ہیں, امام صاحب کھڑے بھی ہو جاتے ہیں, یوں تشہد بھی آدھا پڑھ پاتے ہیں, جس سے نہ تو خشوع خضوع قائم رہتا ہے نہ ہی نماز میں لذت اور اطمینان ان کو ملتا ہے. تو اب ایسے مقتدی کیا جماعت سے ہٹ کر اپنی نماز پڑھ لے کریں یا کیا کریں؟
جو امام صاحب کر رہے ہیں, امام صاحب اگر درست طریقے سے نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی احادیث طیبہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو کسی اور کو نماز پڑھائے تو فل یخفف, اسے چاہیے کہ وہ اس کے اندر اختصار کرے, اور فل یتجوز, اور وہ درمیانی متوسط طریقے سے نماز پڑھائے, بہت طویل نماز نہ پڑھائے. بلکہ بعض اوقات تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے بعض صحابہ کرام علی رضوان پر آپ نے جلال فرمایا ان کو سمجھانے کے لیے, جب انہوں نے لمبی نماز پڑھائی, بہت لمبی نماز پڑھائی جس کی وجہ سے بعض لوگ پریشان ہوئے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ فإن فیہم المریض والکبیر وذو الحاجة, کہ ان کے اندر بعض اوقات مریض ہوتے ہیں, ضعیف ہوتے ہیں, بڑی عمر کے ہوتے ہیں, حاجت والے ہوتے ہیں,
کام کاج والے
ہوتے ہیں, تو جو نماز پڑھائے, سیدنا بخاری رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہے کہ جو دوسروں کو نماز پڑھائے وہ مختصر پڑھائے, اور جو اپنی نماز پڑھے تو جتنی لمبی چاہے پڑھے اس کی مرضی ہے. تو اب امام صاحب اگر سنت صحیح طریقے سے ادا, یعنی فرائض ادا کر رہے ہیں, واجبات مکمل طور پہ ادا کر رہے ہیں, سنت صحیح ادا کر رہے ہیں, تو اس صورت میں وہ بالکل درست کر رہے ہیں. اگر تین دفعہ وہ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ ان کو حکم بھی یہ کہ پانچ مرتبہ پڑھیں, اس سے زیادہ نہ پڑھیں, کیونکہ یہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں, مرحبا, ان کا اپنا ایک ذوق و شوق ہے, لیکن امام کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے تمام نمازیوں کا یہ لحاظ رکھنا ہے. تو امام صاحب اگر سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اب رہا آپ کا اپنا معاملہ, تو جماعت آپ کے اوپر بھی واجب ہوتی ہے, جب امام صاحب شرائط کے پورے ہیں, ان کے اندر امامت کی شرائط پوری پائی جاتی ہیں, تو پھر آپ کے اوپر جو جماعت واجب ہوتی ہے تو آپ کو ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہوگی.
ٹھیک,
تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اب ایک دفعہ ہی اب سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں, اور امام صاحب سر اٹھا لیتے ہیں, تو آپ کو سر اٹھانا ہوگا ان کے ساتھ,
نماز ہو جائے گی,
نماز بھی ہو جائے گی, بلا کراہت آپ کی نماز ہو جائے گی. امام کی اتباع کرنے کا حکم ہے, اور یہ کہ تھوڑا سا بندہ پریکٹس کرتا ہے تو اس صورت میں وہ آہستہ آہستہ جب ایسا موقع ہوتا ہے تو پھر تیزی کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے, جیسے نماز کا وقت ہی تھوڑا سا ہے تو بھی تو تیزی دکھائے گا نا بندہ. پھر ہاں دوسرا یہ کہ تشہد کا آپ نے پوچھا کہ تشہد آدھی پڑی اور امام صاحب کھڑے ہو گئے, تو تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات, یہ پوری عبدہ ورسولہ تک, اتنا جو ہے اس کو تو پڑھنا واجب ہے. اگر امام صاحب نے وہ کھڑے ہو گئے ہیں یا سلام پھیر دیا اور آپ نے ابھی التحیات پوری نہیں کی تو آپ پر لازم ہے کہ یہ التحیات آپ پوری کریں گے. ہاں درود پاک اور دعا جو ہے اسے آپ چھوڑ دیں گے, امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیں گے یا امام صاحب کھڑے ہو گئے, ظاہر سی بات ہے امام صاحب بھی التحیات ہی پڑھیں گے, دوسری رکعت کے اندر تو انہوں نے درود پاک اور دعا پڑھنی نہیں ہے, تو بہرحال تشہد پورا کر کے پھر آپ امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, یہ واجب ہے پڑھنا, اس لیے اس کو پورا کریں گے. بھلے امام صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو کر رکوع کے اندر بھی چلے گئے تو بھی آپ پورا کر کے کھڑے ہوں گے پھر امام صاحب کے پیچھے رکوع کے اندر جائیں گے, لیکن بہرحال نماز آپ کی ہو جائے گی اور خشوع اور خضوع کا تعلق یہ دل کے ساتھ ہے. جب آپ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا دھیان رکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر اس صورت میں آپ جس طرح کی ادائیگی کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو خشوع اور خضوع حاصل ہوگا
اور اجتماعیت میں ایک برکت بھی ہے, جماعت کی خاص برکت انہیں نصیب ہو جائے گی. یعنی ایسے لوگ کو کیا وہ امام کو یہ سوچتا رہے کہ امام غلط پڑھا رہا ہے یا امام کچھ ایسا کر رہا ہے؟
اصل میں دیکھیں اتنا شریعت مطہرہ ہماری بڑی خوبصورت جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل زندگی ہے اسی لیے کہ جو چاہے اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے. یعنی خواہش نفس کے پیچھے چلنے والا, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے چلنے والا. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے مشکل لگتا ہے یہ کرنا, تو اس کے لیے واقعی مشکل ہوگا, لیکن جو چاہتا ہے عمل کرنا اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی مشکل نہیں, وہ کر سکتا ہے بآسانی اس پر عمل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی اتنی پیاری گزاری ہے اور عمومی طور پر جو آپ کی تعلیمات صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے تھیں چند ایک کو چھوڑ کر, وہ یہی تھیں کہ جس پر آنے والے لوگ بآسانی عمل کر سکیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی لمبی نماز پڑھاتا ہے تو ایک آدھے کو تکلیف ہوگی, لیکن باقی سارے کے سارے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ وہاں پہ منظر ہی ایسا ہوتا تھا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں اور جس طریقے سے اپنی عمومی زندگی گزاری وہ آسان اور سہل گزاری. اسی بنیاد پر فقہائے کرام نے ایک مسئلہ لکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث طیبہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اگر کسی جماعت کے اندر 1000 افراد ہیں جس میں سے 999 یہ چاہتے ہیں کہ امام لمبی قرات کرے, فجر کی نماز ہے جس میں لمبی قرات ویسی ہوتی ہے, اور امام بہترین خوش الہان اور زبردست قاری ہے اور وہ سب چاہتے ہیں کہ امام لمبی تلاوت کرے, ایک شخص ہے کہ جس کو تکلیف ہے, یا تو وہ مریض ہے یا وہ کمزور ہے یا اس کو کہیں جانا ہے, امام کو پتہ ہے کہ اس کو جانا ہے, اب اس صورت میں امام کو نماز لمبی کرنا ناجائز ہے, وہ نہیں کرے گا لمبی.
یعنی 999 کی رعایت نہیں
کرے گا, ایک کی رعایت کرے گا, کیونکہ ان کی خواہش ہے لیکن اس کو حاجت ہے, اس کو تکلیف ہے, اس کا لحاظ کرتے ہوئے امام جو سنت کے مطابق متوسط نماز بنتی ہے اسے ادا کرے گا, اور پھر اس کے بعد اپنی جب نماز پڑھے تو جیسی چاہے جتنی چاہے لمبی ادا.
سبحان اللہ. اور اچھا اس میں چلے ضمن یہ سوال, امام کو کیا مشورے دینے چاہیے اگر اس طرح کے کوئی بات ہوتے ہیں لوگوں کو؟ اچھا خواہش بھی ہوتی کہ آپ سے سورہ رحمان سننا چاہتے ہیں, سورہ یاسین سننا چاہتے ہیں, سورہ مزمل, لیکن اس طرح کے مشورے اور پابند کر دینا کہ ابھی مغرب میں آپ یہی پڑھیں,
پابند کرنا تو الگ چیز ہے اور پابند کسی کے کرنے سے ہو بھی کوئی نہیں سکتا. ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ امام سے عرض کی جا سکتی ہے کہ سورہ رحمان آپ سے سننی ہے یا آپ سے جو ہے وہ ہم نے سورہ مزمل سننی ہے, سورہ یاسین سننی ہے, کسی نماز میں خواہش کر دی کہ کل فجر میں آپ یہ پڑھ لیجیے گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسی خواہش کی جا سکتی
ہے. خواہش کی جا سکتی ہے. اور امام جو پڑھے تو وہ کیا نیت کر کے پڑھے؟
وہ تو قرات کی نیت ہی کرے گا کہ میں قرات کی نیت ہی کر رہا ہوں,
اور بعد میں امام کا احتساب بھی نہ کیا جائے کہ آپ کو کل کہا تھا آج پھر آپ نے نہیں پڑھی, یہ تو غلط ہی جائے گا نا. یہ تو ایسے مقتدیوں کو ایسا اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے.
ظاہر ہے کہ باؤنڈ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا, مشورے دینا الگ چیز ہے کہ آپ یوں کر لیں, لیکن جو رائے ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی کے اوپر مسلط نہیں کی جا سکتی, مشورہ کسی کے اوپر مسلط,
اور بالخصوص نمازوں پہ تو ہمیں بالخصوص نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں ظاہر امام کی بھی توجہ بڑھتی ہے. اور بعض اوقات وہ صورتیں ہوتی ہیں, کچھ امام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صورتوں کی پریکٹس بھی نہیں ہے, بعض, اور امام کے لیے ظاہر ہے کبھی کبھی یہ دشوار والا معاملہ تو ہو جاتا ہے کہ ایسی صورتیں اس کے ذمے لگا دے کہ یہی پڑھو بھائی, وہ کہے کہ میں پریکٹس میں نہیں ہوں. بات ہوتی ہے بہت آسان ہے, لیکن جو امامت کی فیلڈ میں ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک دو کو نماز نہیں پڑھا رہے, ظاہر ہے 500-600 افراد اگر پیچھے ہیں, اچھا جمعے کی نماز ہے وہ اور زیادہ ہے, تو اس میں ایک
بعض اوقات اپنے حدر میں تیزی سے پڑھ لیتے ہیں, یعنی جب منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں پڑھ لیتے ہیں, لیکن جب مسلح پہ اصل میں جس انداز میں پڑھ
فرض نماز ہے نا,
تو جو پڑھنا ہوتی ہے مسلح پر تو اس کے پڑھنے کا چونکہ انداز الگ ہوتا ہے, اب اس کو یاد تو ہوتی ہے پتا ہے اس کو مجھے پڑھنا ہے, اگر اس کو تراویح میں کھڑا کیا جائے
پڑھ لے گا,
یا اس کو کسی کے سامنے پڑھنے کے لیے بٹھا دیا جائے تو سنا دے گا, لیکن مسلح پہ اصل میں جس انداز میں پڑھنا ہوتی ہے نا فرض نمازوں کے اندر, اس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے, تو بعض اوقات اس کو یاد بھی ہوتا ہے لیکن اس کی چونکہ پریکٹس اس کے اندر ہوتی نہیں ہے,
پھر ایک نماز
الگ الگ دیکھنے لوگ الگ الگ افراد ہوتے ہیں, بعضوں کو اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے اور وہ
بغیر
چاہے پڑھ لیتے ہیں اور ان کی زبان رواں ہوتی ہے کیونکہ وہ پڑھتے رہتے ہیں مسلسل, تو اس لیے ان کو کوئی مشکل اتنی پیش نہیں آتی, لیکن واقعی بات عمومی طور پر وہی ہے جو آپ نے بیان کیا کہ ہر ایک کے لیے اس طرح یہ سہل نہیں ہوتا, آسان نہیں ہوتا.
جی مزید
کے بارے میں پوچھنا تھا کہ عید والے دن اگر بڑا جانور ہے اس میں سات حصے ہیں تو دو بندوں نے نماز پڑھی ہے, چار چھ بندوں نے نہیں پڑھی, اور جو قصائی ہے وہ کہتا ہے میں نے پڑھ لی ہے تو میں کرتا ہوں قربانی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں.
ہر ہر حصے دار نے نماز اگر نہیں پڑھی ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا سب کو پڑھانا ایک ساتھ.
اصل اعتبار نماز عید کا شہر کے اندر ہو جانا ہے, شہر میں نماز عید ہو گئی, امام نے سلام پھیر لیا, تو اب عید کی قربانی کی جا سکتی ہے. ہر فرد کا تو پڑھنا الگ بات ہے, جس سب کے سب جو قربانی کرنے والے ہیں سات افراد مثال کے طور پر, ان میں سے کسی نے بھی عید کی نماز ادا نہیں کی, لیکن شہر کے اندر عید کی نماز بہرحال ہو چکی ہے تو اب قربانی کا وقت شروع ہو چکا, قربانی اس کی ہو جائے گی. تو اب یہ تو صورت تین نے پڑھ لی ہے, چار نے پڑھ لی ہے, یا قصائی کے کیا آتا ہے جو
میں نے
پڑھ لی ہے, تو ان چیزوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے. اصل ہے کہ نماز عید شہر کے اندر ہو چکی ہے, اور اگر گاؤں ہے مثال کے طور پہ گاؤں میں قربانی ہو رہی ہے تو وہاں جو ہے وہ نماز فجر یہ اس کا طلوع فجر یہ ہو چکی ہو تو اس کے بعد وہاں پر ہو سکتی ہے,
وہاں ہو سکتی ہے جہاں باقاعدہ جمعے یا عیدین اس طرح کے اہتمام نہیں ہوتے. اچھا کچھ جیسے ملکوں کا مسئلہ بیان کرتے ہی رہتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی عید ہو فلاں جگہ بھی عید ہو, ایام سیم ہو, اب کچھ ممالک ایسے کہ ایام تو سیم ہوں گے دن بھی, جیسے امریکہ کی بات کریں, لیکن وہ ٹائم ہم سے پیچھے ہے, یعنی ہمارا 10 ذوالحجہ صبح عید کا ٹائم بھی ہو چکا ہے, عید کی نماز بھی پڑھ لی بالفرض 8 بجے کا ٹائم 10 ذوالحجہ, اب تاریخ وہاں بھی یہی ہے لیکن وہاں بھی رات چل رہی,
وہاں اگلے وہاں بھی شروع نہیں ہوئی نا.
جی
اگر یہاں صبح 8 بجے ہیں تو وہاں رات کے 8 بجے بھی ہوں گے,
یعنی ابھی 10ویں شب چل رہی ہے,
10ویں شب چل رہی ہے,
10واں دن نہیں
شروع نہیں ہوا.
جی 10واں دن
قربانی ان کی یہاں پہ اگر کوئی کرتا ہے تو نہیں ہوگی,
نہیں ہوگی. تو اب ایسے لوگوں کو ان کے اس وقت کی رعایت ہے, اگر یہ کرتے ہیں تو رات 8 بجیں گے, ایک مثال 12 گھنٹے میں,
جی
ان کا جو حصہ ہے وہ دوسرے دن ہے.
جی
یہ کرنا پڑے گا,
دعوت اسلامی کے تحت یہی ہوتا ہے.
جی
ہمارے یہاں اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ایسو کی قربانی پھر اس کا لحاظ کرتے ہیں کہ دوسرے دن کی جاتی,
دوسرے دن کی جاتی. اب ہوتا ہی ہے نا کچھ گھرانے جو ہوتے ہیں ان میں ایک ہی جانور ہیں, اسی میں ایک حصہ ان کا ہے, 6 حصے دوسرے ہیں, اگر نہیں کرتے تو وہ 6 ہی آج انتظار میں رہیں گے, لیکن ان کو کرنا تو پڑے گا, یہ
لازمی, ورنہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی, مسئلہ کھڑا ہو جائے گا,
وہ بھی شامل جو ہے نا وہ. تو اس لیے یا تو ان کے لیے الگ سے دمبا بیڑ لے لیں بھائی, بکرا لے لیں, بکری لے لیں, یا اس کا حصہ ہی کہیں اور ڈال دیں, وقت دونوں کا کم از کم ایسا ہو جائے کہ قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے, قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے. اچھا وہاں عید کی ابھی نہیں بھی پڑی لیکن وقت شروع ہو چکا ہے, یہاں کرنی ہے کراچی میں تو کراچی میں عید کی نماز کہیں بھی ایک جگہ ہو چکی ہے, یا عید کی نماز تو یعنی اگلا دن کر لیں بالفرض اگلا دن یا رات کا وقت ایسا کرتے ہیں کہ وہاں وقت شروع ہو چکا ہے لیکن عید ابھی نہیں پڑے گی, تو یہاں پھر قربانی تو ہو سکے گی.
ٹھیک ہے
دوسرے ممالک میں جہاں بھی کر,
بالکل بالکل
وہ ہو سکے گی. ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ خاتون کی طرف سے کہ اگر عورتیں درود شریف کے بعد تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا یا دعا پڑھنا بھول جائیں تو مسئلہ ہوگا نماز میں؟
درود پاک پڑھنا اور جو دعا پڑھنا ہے سنت ہے, اور درود ابراہیمی پڑھنا یہ سنت ہے, باقی دوسرا کوئی بھی درود ابراہیمی درود پاک پڑھیں گے تو بھی سنت کی ادائیگی ہو جائے گی, لیکن بہتر اور افضل درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اس کے بعد دعا پڑھنا ہے. لیکن اگر کوئی سرے سے درود پاک پڑھ ہی نہیں پایا, بھول گیا جیسا کہ آپ نے بیان کیا, اور دعا پڑھنا بھول گیا, تحیہ پڑھ کے اس نے سلام پھیر دیا, یا مثال کے طور پہ سنت غیر موقع وہ پڑھ رہی تھی اور اس میں اس نے تحیات پڑھی اور کھڑی ہو گئی سیدھی, تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, نماز ان کی بہرحال یہ ہو جائے گی, سجدہ صاحب وغیرہ اس پر لازم نہیں ہوگا.
کسی اسلامی بہن کا اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنا اور وہاں کوئی غیر محرم بھی ہوتے ہیں تو فرق پڑے گا کیا قربانی؟
نہیں, اس سے فرق نہیں پڑے گا, چاہے اجتماعی قربانی میں ہو, اور اجتماعی قربانی چاہے علاقائی طور پہ ہو رہی ہو یا آپ کے گھر میں ہی اجتماعی طور پہ قربانی ہے, سات افراد مل کے قربانی کر رہی ہے, اجتماعی قربانی ایک طرح سے ہوتی ہے, تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اچھا, بیوی کی زکات خاوند اپنے ماں باپ یا اپنے سسرال کو دے سکتا ہے؟ زکات بیوی کی ہے,
زکات ماں, یعنی کوئی شخص اپنی ساس کو اپنے سسر کو زکات دینا چاہتا ہے, بیوی شوہر کے ذریعے دے رہی ہے تو زکات کی رقم تو اسی کی ہے, تو اصل لحاظ تو اسی کا ہوگا, اسی اس کی رقم جو ہے وہ کس کے پاس جا رہی ہے, تو اب اس نے شوہر کو وکیل بنا دیا کہ اس کی طرف سے زکات وہ ادا کر دے, وہ اس کی وکالت کے اندر, اس کی نیابت کے اندر ادا کر رہا ہے, تو گویا کہ یہ اپنی ساس اور سسر کو زکات دے رہی ہے, تو یوں اس کی زکات ادا ہو جائے گی. باقی رہا سسرال, تو سسرال سے مراد کیا ہے,
اگر اپنے ماں باپ کو ہی دے رہی ہے تو یہاں ٹھیک ہے,
الگ ہو جائے گا, یا اپنے سسرال کی بات کر رہی کہ شوہر کے پھپھا خالو وغیرہ کسی کو دینا ہے تو ان کو تو ویسے ہی دی جا سکتی ہے, اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے.
خاوند اپنے ماں باپ یا اپنے سسرال, یعنی بیوی کی زکات ہے,
زکات اپنی اس کے ماں باپ کو دے گی تو پھر وہ ادا نہیں ہوگی, کیونکہ بیوی کی رقم گویا کہ وہ اپنے ماں باپ کو دے رہی ہے.
اچھا, ساس سسر کو دینے کی صورت میں بقیہ شرائط تو ساری دیکھیں گے, زکات کا حقدار ہے, بالکل, یہ وہ اسی طرح کے یہ سارے معاملات
بالکل دیکھا جائے,
وہ دیکھے جائیں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے غلاما, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.